عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ملک پارہ نمبر 29 میں سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں ہم سب کو دنیا میں بھیجنے کا اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالی نے بیان فرمایا. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بنانے والے سے بڑھ کر دوسرا شخص اس کی مقصد کو سمجھ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہیں، لہذا ان کے مقصد حیات بتائے ہوئے کے مقابلے میں ساری کائنات اگر انسانی زندگی کا مقصد بیان کرتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقصد حیات سے متعارض ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ سارا مجموعہ نااہلوں کا اور نادانوں کا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا. لہذا ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا عالم ہے. برکت والی ذات اللہ کی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ برکت کی تعریف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ایسا برکت والا ہے کہ جہاں ان کا نام لیا جاتا ہے وہ زمین بھی برکت والی ہو جاتی ہے، جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہے. اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو شیاطین کا اس میں دسترس ہو جاتا ہے. جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے. برکت کی کیا معنی ہے؟ مفتی اعظم پاکستان رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، برکت کہتے ہیں قلیل کثیر النفع کو، چیز تھوڑی ہو اس میں نفع زیادہ ہو. بعض لوگوں کی آمدنی کم ہے مگر اللہ نے ایسی برکت دی ہوئی ہے، سب گھر والے خیریت سے رہتے ہیں. بعضوں کی کمائی بہت زیادہ ہے، کسی کو بلڈ کینسر ہے، کسی کے گردے میں پتھری پڑی ہوئی ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو مغز ہڈیوں کے گودے میں بھی کینسر ہو. اب ایک صاحب یہی قریبی دہلی مرکنٹائل کے میرے مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ میرا بھائی وہاں ہے لندن میں اور اس کے مغز ہڈیوں کے گودے میں کینسر ہو گیا ہے. گودا نکالا جاتا ہے پھر دوسرا گودا ڈالا جاتا ہے. تو اس لیے دوستو برکت کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. برکت کے معنی امام راغب اصفہانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام مفردات القرآن ہے. یہ بہت بڑے مفسر ہیں، جملہ علماء دین اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں برکت کے معنی فیضان رحمت الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو. یہ ہے برکت کی تعریف علمی اور اصطلاحی لحاظ سے. اس پر ایک بات یاد آئی کہ لکھنؤ میں ایک نواب صاحب تھے، دولت کی کیا پوچھنا ہے، اور بنگلہ شاندار، ریاست، لیکن ان کے معدے میں السر ہو گیا. تو تمام اطباء لکھنؤ کے یہ فیصلہ کیا کہ نواب صاحب کو 2 تولہ قیمہ ململ کی پوٹلی میں ڈال کر اور پانی میں جوش دے کر پھر دے دیا جائے، اس کو چوس لیا کریں بس. یعنی قیمے کا کوئی جز اور کچھ کے ذرہ بھی میدے میں جائے گا تو وہ السر بڑھ جائے گا، میدے میں زخم بڑھ جائے گا. تو نواب صاحب وہ اپنی ریاست، ان کے خادم نوکر چاکر تو بریانی اور کباب اڑا رہے ہیں اور نواب صاحب وہ 2 تولہ قیمہ کی پوٹلی منہ میں لیے چوس رہے ہیں. ظاہر بات ہے جب غذا کم ہوتی ہے تو نیند میں کمی آ جاتی ہے، لہذا نواب صاحب مشکل سے ایک گھنٹہ سوتے تھے، اس ایک گھنٹے نیند کے لیے ان کو بڑی بڑی دوائیں کھانی پڑتی تھیں، قصہ گوم بلائے جاتے تھے جو قصہ کہانی سنا کر نواب صاحب کو ہنسائیں اور ہنستے ہنستے ان کو دل بہلتے بہلتے ان کی نیند آ جائے۔ ایک دن نواب صاحب نے دیکھا، جو میں واقعہ پیش کر رہا ہوں اس کو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے موائز میں بیان فرمایا ہے کہ دولت پر چین اور آرام کی بنیاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر چین اور راحت اور اطمینان کی بنیاد ہے، جو اللہ کی فرما برداری سے حاصل ہوتی ہے۔ نافرمانی کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اور اس کا کرم وہ ہٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کروڑہا دولت کے باوجود آج سارا عالم پریشان ہے اور بے سکون ہے۔ اس حقیقت کے ذیل میں یہ قصہ بیان کیا تھا۔ ضرورت نہیں، ہم لے لیں گے، یہیں نہیں رہنے کی، اللہ کرے ضرورت نہ پڑے، تو ایسے احتیاطاً رکھ لیتا ہوں۔ تو نواب صاحب نے ایک دن دیکھا کہ ایک لکڑی بیچنے والا سر پر لکڑی کا گٹھر لایا اور اس نے لکڑی اتار دی، اور 12 بجے کا وقت تھا، اس نے اپنے تھیلے سے 2 موٹی موٹی روٹی نکالی، بہت بڑی بڑی، آدھی آدھے کلو کی ایک ایک روٹی، اور اس نے کچھ پیاز، کچھ ٹماٹر، کچھ ہری مرچی ساتھ، اس کے ساتھ وہ پیاز اور ہری مرچی کاٹتا جا رہا اور روٹی کھاتا جا رہا۔ اس کے بعد ایک بڑے لوٹے سے اس نے پانی پی لیا، اور نواب صاحب غور سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو جناب یہ اتنی زبردست بڑی بڑی روٹیاں کھا رہا ہے اور لال سرخ ہیں، اور یہ جناب ریاست کے مالک ہوتے ہوئے پیلے ہو رہے ہیں، وہ غربت اور افلاس کے ساتھ سرخ ہو رہا ہے، اور یہ دولت کے ساتھ پیلے اور زرد روح ہو رہے ہیں، اور وہ پیاز روٹی سے سرخ روح ہو رہا ہے۔ یہ ہے رحمت، جس پر صحت اگر ہے، تنگ دستی ہزار ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ نواب صاحب للچائی نظروں سے اس کی خوراک دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لیٹ گیا فٹ پاتھ پر، کچھ اینٹیں اوپر تھیں، کچھ نیچے تھیں، اس نشیب و فراز بلندی اپستی کی زمین پر جو ہموار بھی نہیں تھی، قالین اور چادر تو کچھ نہیں، لیکن زمین بھی ہموار نہیں تھی، اس پر لیٹ گیا اور اس نے اپنے سونے کی اور نیند، گہری نیند کی رسید نواب صاحب کو بھیج دی۔ گہری نیند کی رسید کیا ہے بتاؤ بھائی؟ خراٹا، اس کا نام خراٹا ہے۔ نواب صاحب نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ یہ جو ہے غریب مسکین، اس سے یہ کہہ دو کہ یہ اگر اپنا میدا اور اپنی نیند مجھے دے دے تو میں اپنی ریاست دینے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ اپنی نیند اور مجھ کو یہ اپنا میدا دے دے تو یہ راحت اور سکون کے عوض میں اپنی ریاست دینے کے لیے تیار ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت سے اور ایئر کنڈیشن روم سے، قالی موٹے موٹے گدوں سے چین ملتا ہے۔ دوستو، اسی ایئر کنڈیشن روم میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، جاپان اور امریکہ کی رپورٹ پڑھیے، آج دنیا بے چین ہے۔ بقول جلال الدین روی رحمت اللہ علیہ کے کہ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو کتنے ہی قالین اور پاکولا اور مرنڈا اسے پلاؤ، شامی کباب بھی کھلاؤ، مگر مچھلی کو مراروی فرماتے ہیں، اب ان کے الفاظ بھی سن لیجئے برکت کے لیے، اللہ والوں کے الفاظ فرماتے ہیں کہ گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاس، خشکی میں ہزاروں رنگینیاں ہوں، گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاست، رنگ نہیں، ارے رنگ ہا جمع ہے اس کی، یعنی بے شمار رنگینیاں اور مزیداریاں اور راحتیں ہیں، لیکن خشکی میں مچھلی کا کیا کہتی ہے؟ ماہیارا با یبوست جنگ ہاست، مچھلیوں کو خشکی کے ساتھ عداوت، نفرت اور ان کو اپنی موت نظر آتی۔ ایسی ہماری روح چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی غذا ذکر کی نہیں ملے گی، روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہر انسان کو دنیا میں بھی اپنے علاقے کی غذا راس آتی ہے۔ ایک بنگالی اگر آپ کا مہمان ہو جائے، آپ اسے روٹی کھلائیے تو فوراً اس کو پیچش لگ جاتی ہے، اس کو چاول اور مچھلی چاہیے۔ اور جملہ سواحلی علاقے، قاعدہ کلیہ ایک تھائی لینڈ کا طالب علم پڑھتا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا, میرا میں نے اس کو مہمان بنایا عربی مشق کرنے کے لیے, وہ عربی بولتا تھا اردو جانتا نہیں تھا. تو اس نے کہا کل میس کن والا شاطی البحر, جتنے لوگ زمین سمندر کے کنارے رہتے ہیں, یحبون السمک والارز, وہ مچھلی اور چاول کو پسند کرتے. قاعدہ کلیہ بیان کر دیا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ عربی فرماتے ہیں کہ ذکر حق آمد غذا ہی روح را, روح کی غذا اللہ کی یاد ہے, کیونکہ روحیں وہاں سے آئی ہیں. جسم کا مٹیریل, جسم کے اجزائے ترکیب اور اجزائے تخلیق, یہ تو مٹی سے ہیں, آگ مٹی پانی ہوا, یعنی جس کا نام عناصر اربع ہے. لیکن روح ہماری ان عناصر سے اس کی تخلیق نہیں ہوئی ہے. ہمیں جسم کو سکون مل جاتا ہے روٹی کھانے سے, بھائی چلو پیٹ بھر گیا, پیاس لگی پانی پی لیا. لیکن روح کو سکون کب ملتا ہے؟ جب اس کو اپنی غذا ملتی ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کی یاد, اللہ کا ذکر. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے دنیا والو کان کھول کے سن لو. الا عرب میں اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کہتے ہیں کان سے غفلت کی روئی نکالو. میں ایک اہم بات بیان کر رہا ہوں, اس وقت میں عرب کے لوگ الا استعمال کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اپنی غفلت کی روئی اپنے کانوں سے نکال کر نہایت اہمیت کے ساتھ سنو کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے تمہارے قلوب کو اطمینان نصیب ہوگا. اگر تم سے خدا ناراض ہوگا تو تم ایئر کنڈیشنوں میں اور شامی کباب اور بریانیوں میں اور وی سی آر اور ٹیڈیوں کے چکروں میں اور سینماؤں میں, تم وہاں بھی تم کو چین نہیں مل سکے گا, اور تم خودکشی کے خیالات گلستہ میں تیار کرو گے. اور میرے خاص بندے جن کو میں نے چین عطا کیا ہے, وہ اگر دنیا کی نظروں میں وہ کانٹوں میں ہوں, لیکن اس میں بھی وہ مسکراتے ملیں گے. جب کیا خدا چاہتا ہے تو مسجد کی چٹائی اور بوریوں پر ہنستا مسکراتا رکھتا ہے, اور جب نہیں چاہتا تو پھولوں میں وہ رلاتا رہتا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں یکے درکنج مسجد مست و شاد, ایک شخص مسجد میں ٹوٹی چٹائی پر, مان لو یہ تو ہے ہی ماشاء اللہ, پاکستان میں اب قالینیں بچھی ہوئی ہیں, لیکن آپ ذرا ہندوستان کے گاؤں دیہاتوں کا بھی تصور رکھو, آخر ہم سب تو وہاں انڈین ہیں, کیسی کیسی وہ چٹائیاں پڑی رہتی تھیں. لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مسجد کے گوشے میں ایک شخص خدا کی یاد میں مشغول ہے, وہ مست اور خوش ہے. جیسا کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. لہذا وہ اور آ یکے در باغ ترشو نامراد, ایک شخص باغ میں ہے, پھولوں میں ہے اور غمگین ہے, نامراد ہے اور پریشان ہے. کیا عمدہ شاعر نے کہا ہے کہ دل کا چین اللہ نے اس آیت میں اپنے ذکر پر موقوف فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اپنی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں, اپنے مالک کے حقوق عظمت کا لحاظ رکھتے ہیں, نفس کے تابع و غلام نہیں ہوتے, شیطان کے کہنے پر نہیں چلتے, اس بات کو پہچان گئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہم ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں, اسی میں ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. کیونکہ دونوں ملک کا وہ مالک ہے, جس سے خدا خوش ہوتا ہے اللہ اس کو بھی خوش رکھتا ہے. قاعدہ کلیہ ہے کہ جس غلام سے مالک خوش ہوتا ہے اس غلام کو بھی مالک خوش رکھتا ہے, جو غلام نافرمان ہوتا ہے مالک بھی اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. رضی اللہ اس لیے مقدم ہے, ورضو عنہ مؤخر ہے, پہلے وہ خوش ہوتے ہیں تب بندے خوش ہوتے ہیں, اگر مالک خوش نہیں ہے تو ان کی خوشی ناممکن ہے. شاعر کہتا ہے جس کو میں یعنی اپنے بزرگوں کے کلام میں نے پڑھا تھا کہ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, کیونکہ دل میں چین آ گیا اللہ کے نام سے. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, اور دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا, اور اللہ تعالی کی نظر عنایت جس پر ہوتی ہے اس کا قلب گلستہ ہوتا ہے, چاہے وہ ٹوٹے ہوئے چٹائی پر بیٹھا ہو. جس طرف کو رخ کیا تو نے اللہ کی شان یہ, جس بندے پر نظر عنایت سے دیکھ لیں اس کے قلب میں صحف اقلیم کی سلطنت سے زیادہ راحت و سکون اس کو بات. سلاطین خواب میں اس سکون کا تصور نہیں کر سکتے جو اللہ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا, اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیابہ ہو گیا. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا, اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیابہ ہو گیا. لہذا بعض دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ امریکہ اور روس اور جاپان اور جرمن سائنسی ترقیات سے مزے لوٹ رہے ہیں, اور مولوی بیچارے دیندار جتنے ہی جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں تہجد گزار, ان کے پاس تو بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس کوئی بظاہر سامان مال نظر نہیں آتا. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے صدقے میں ان کے قلب پر ہر وقت سکینہ اترتا ہے, چین اترتا ہے جس کو وہ محسوس کرتے ہیں. بظاہر وہ گرمی میں ہیں, بظاہر دھوپ میں ہیں, لیکن شاعر کہتا ہے وہ گرمی ہجرا وہ تیری یاد کی خنکی, وہ گرمی ہجرا وہ تیری یاد کی خنکی, خنکی معنی ٹھنڈک, وہ گرمی ہجرا وہ تیری یاد کی خنکی جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. بظاہر دھوپ میں اللہ کے رحمت کے سائے میں جو زندگی گزارتے ہیں, کن کی شان سکون اور اطمینان کو کیا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. برعکس اس کے سلاطین پر شعر کہا ہے کسی نے کہ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اللہ والوں کے سینوں میں نور کا دریا بہ رہا. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو, اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو یعنی کافروں کو کچھ تھوڑا سا مٹی کی چیزیں دے دی, مٹی کا مکان دے دیا, مٹی کی قالین دے دی, مٹی کے شامی کباب بریانی کھا رہے ہیں, مٹی کی عورتیں بھی چلو سب چیز مل گئے, لیکن ان کو کیا ملا؟ مٹی ہی تو ملا. کیا ملا ان کو؟ یہی آب, یہی پانی اور مٹی کے چند چیزیں مل گئیں. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا نور اور درد دل عطا کرتے ہیں, لیکن وہ درد دل وہ نہیں ہے جو جناح ہاسپٹل جانا پڑے, وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ جس پر کہ وہ ہر وقت خوش و شادہ اور غزل خواں اور فرحاں رہتے ہیں. لہذا میں نے دو شعر میں اس حقیقت کو پیش کیا, وہ پیش کرتا ہوں. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, یہ شعر میرا ہی ہے. اس کا جواب میں بجائے نثر میں دینے کے میں نے اس کو نظم میں پیش کر دیا کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, آپ مانے پانی, گل مانے مٹی, یعنی پانی مٹی کی چیزیں دے دی. آپ ریسرچ کریں سب مٹی ہے, یہ شامی کباب ہو, بریانی ہو, لڑکیاں, عورتیں, جتنی دنیا میں سب کو دفن کر دو. شامی کباب گرما گرم لاؤ, زمین میں دفن کر کے 3 دن کے بعد دیکھو مٹی نظر آئی. بڑے سے بڑی حسین صورتیں قبرستانوں میں جا کر کھود کر دیکھو. نذیر اکبر آبادی کہتا ہے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا, کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا, جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. بدن کا ایک اعضا بھی تار میں نہیں ملے گا. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مٹی پر مٹی مت, اپنی زندگی کی اپنے جسم کی مٹی کو مٹی پر مٹی مت کرو. اللہ کے وہ یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اس مٹی کو قیمتی بنا لو. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو, یہ شعر بھی میرا ہی ہے. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. تو میرا شعر دیکھیے, الحمدللہ بڑے بڑے اہل سائنس اور اہل علم دین نہیں لحاظ سے قابل ہوں یا دنیا کے تعلیمات, دور سب نے اس میرے شعر پر مجھ کو قدر سے دیکھا کہ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. اب دونوں کی زندگی کی کیا فرق ہے؟ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, تو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. یہ فرق ہے. وہ ایئر کنڈیشن میں خودکشی کر رہے ہیں اور ہم گرمیوں میں اور دھوپ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوش ہیں, اور ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو سکون عطا فرمایا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور اللہ کے نیک بندوں کیا ملتا ہے, اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی کے نام کی لذت کو ہم لوگ اپنی بیماریوں کی وجہ سے, نادانیوں کی وجہ سے ذکر اللہ, تلاوت, تہجد, اللہ کے نام لینے کو اس کو کوئی اہمیت زیادہ نہیں دیتے. سمجھتے ایک مصیبت ہے, جی کہتے ہیں مسجد میں دل نہیں لگتا, تلاوت میں دل نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے, نادانی. اکبر بادشاہ جو تھا شکار کرنے گیا, راستے میں اس سے پیاس لگ گئی، فوج پیچھے رہ گئی، ایک گنڈیریے نے بکری کے چرواہے نے اس کو دودھ پلا دیا شدید پیاس میں، اس نے کارڈ پر دستخط کر کے دے دیا کہ دہلی آنا تو تمہاری خاطر کریں گے۔ جب وہ دہلی گیا تو لنگوٹی باندھے وہی دیہاتی جیسے ہوش جنگلی، پولیس نے ان کو ایک دھکا ایک تھپڑ مارا، ایک دھکا لگا گرا دیا کہ کہاں جا رہا ہے تو، بادشاہ تیری شکل ہے بادشاہ سے ملنے کی۔ اس کے بعد اس نے اپنی لنگوٹی سے اس کا کارڈ دستخطی کارڈ نکالا، ارے تو دیکھتے اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس نے پیر پکڑ کے رونا شروع کر دیا، میری نوکری کا معاملہ ہے، بال بچے دار ہوں، رحم کرو، بادشاہ سے نہ کہنا تم ایسی شکل میں آئے تھے جس سے میں نے سمجھا کہ تم اس قابل نہیں ہو، لیکن مطلب ہمیں کیا پتا کہ تم شاہی کارڈ رکھتے ہو اپنے ساتھ۔ اس کے بعد بادشاہ بڑا خوش ہوا اکبر، اس نے ان کی لیف کرینی پکائی، چاول پسوایا، عرق کیوڑا ڈالا، گلاب ڈالا، چاندی کے ورق لگائے، دودھ جس کو فرینی کہتے ہیں اور شیر برنج فارسی میں کہتے ہیں، شیر برنج، شیر مانے دودھ، برنج مانے چاول، اور اردو میں یعنی اس کو فرینی کہتے ہیں، اور دیہاتی زبان میں اس کا نام فرنی ہے۔ اگر گاؤں میں کبھی جائیں گے تو بیچارے فرینی اور شیر برنج نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے فرنی پکی ہے۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا اس نادان نے، تب اس نے کہا اکبر کو گالیاں دیں، اس نے دیہاتی آداب سے شاہی سے کہاں واقف، اس نے کچھ الو کم بیوقوف کہہ کے یا کچھ کہا بہرحال، اور کہا تو نے میرے احسان کا یہ بدلہ دیا کہ مجھ کو بلغم کھلا رہا ہے، تو آج ہمیں اللہ اور رسول بلغم اس لیے معلوم ہو رہے ہیں ہم اس جنگلی ہوش کی طرح سے ہیں، ورنہ انبیاء علیہ السلام کی جانوں سے پوچھو کہ طائف کے بازار میں خون نبوت بہ رہا ہے، احد کے دامن میں نبوت کا خون بہ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں مست و شاد ہیں، اللہ کی محبت میں 70 صحابی ایک ہی دن میں شہید ہو گئے، یہ اللہ کے نام پر فدا ہو گئے، ان سے پوچھو جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بزرگ جا رہے تھے، آسمان سے آواز آئی، انہوں نے پوچھا اللہ سے ایسی کہ اے خدا تیری کیا قیمت ہے، آسمان سے آواز آئی بطور الہام و حاطف غیبی کے، وہی نہیں اس کو سمجھیے، یہ حاطف غیبی کہتے ہیں، یعنی ایک آواز آئی عالم غیب سے کہ دونوں جہان مجھ پر قربان کر دے۔ تب اس نے اس اللہ کے عاشق نے کہا کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، اے خدا آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمایا، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز، دام اور بڑھائی، ابھی تو آپ سستے معلوم ہوتے ہیں، اگر دونوں جہان دے کر بھی خدا مل جائے تو سستے، اور لیکن ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ کا محبت سکھانے والے قیامت تک موجود رہیں گے، مگر ان کی قدر ان کو ہوتی ہے جن کے دل پر محبت کی چوٹ ہو اور انہیں تلاش ہو کہ اللہ کیسے ملے گا، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان سے ملنے کی، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، سبحان اللہ۔ اور ایک علی گڑھ کے کالج کے طالب علم میرے ساتھ ہو لیے، شیخ ابرار الحق صاحب دعوان الکاتوم نے کہا ان کو ساتھ رکھ لو، جہاں گئے مرغا ملے، کوئی مہمان کو آدمی اچھا ہی کھلاتا ہے، تو جب میں نے یہ شعر بیان کیا تو تنہائی میں مرغ کھانے کے بعد کمرے میں کہتے کیا ہیں کہ مرغ کھانے کی ہے یہی ایک راہ، کھانے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو یہ تو ایک لطیفے کی بات ہو گئی، مجھے جب اس کی بات یاد آتی ہے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، لیکن بڑے محبت سے انہوں نے سنا اور ان میں تبدیلیاں بھی آئیں۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی اور اللہ کی محبت سکھانے والوں کی قدر کس کو ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایک بڈھا، ایک شخص گیا کہ گاؤں میں، دیہات میں، فرض کر لو دیہات ہندوستان کے گاؤں میں گیا، اس نے کہا بھائی ہلدی ہے یہاں؟ اس نے کہا ہاں ہے، ایک چھوٹی سی دکان ہے، بھائی ہلدی کا کیا بھاؤ ہے؟ تو ایک بڈھے نے کہا میاں ہلدی کا بھاؤ نہیں ہوتا، جتنا چوٹ میں درد ہوتا ہے اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، جتنا چوٹ میں درد ہو اتنی ہی ہلدی قیمتی ہو جاتی ہے، اس کا بھاؤ مقرر نہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانے والوں کی قدر انہی کو ہوتی ہے جن کے قلب میں اللہ کی تلاش و جستجو ہوتی ہے، اور جو اپنی مٹی کو مٹی ہی پر مٹی کرنا چاہتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کی کوئی قیمت نہیں لگے گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان کی مٹی کو پوچھیں گے تم نے اپنی مٹی کہاں مٹی کی، کہیں گے صاحب میں نے بنگلے بنائے، میں نے قالینیں کی، اور میں نے فیکٹریاں قائم کی، اور مٹی مثبت مٹی مثبت مٹی آخر میں مٹی نکل آئی، جس کو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری قیمت قیامت کے دن معلوم ہوگی، اور کتنا سادہ شعر کہا ہے انہوں نے کہ میں حیران ہوں کہ ایک فارسی کا لفظ نہیں، ایک عربی کا لفظ نہیں، اردو بھی اتنی آسان. فرمایا علامہ سید سلیمان ندوی نے کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے. دیکھیے بھلا ایسے ویسے میں کوئی لغت ہے یہ؟ لیکن کیا اللہ کے والے کے درد دل سے شعر نکلا ہوا ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. دوستو یہاں تو ہم فلاں کمشنر صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں اور فلاں ہیں. ارے ان چیزوں سے قیمت لگا رہے ہو؟ غلام کی قیمت مالک لگائے گا. آپ چند غلاموں نے آپ کو سلام کر لیا تو ٹوٹل غلامی ہوتا ہے. ایک لاکھ بندوں نے کسی بندے کو سلام کر لیا، ٹوٹل کیا ہوگا؟ بندہ ہی تو رہے گا سب. لیکن مالک لگائے گا قیامت کے دن قیمت، اللہ تعالیٰ قیمت لگائیں گے. مجھے اتنا یہ شعر پسند آتا ہے اور اس قدر عظیم الشان نصیحت ہے اس کے اندر. ان شاء اللہ اگر یہ شعر یاد رہے تو قبر قریب میں آ نہیں سکتا، بڑائی نہیں آ سکتی. نعمتوں کا شکر ادا کرے گا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مکان دیا، عزت دی، راحت دی، لیکن بڑائی نہیں آ سکتی قلب میں، کیونکہ جانتا ہے قیمت کا پتہ یہاں نہیں ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اب سنیے دنیا، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. کیا شعر ہے یہ؟ اللہ والوں کی شاعری ہے، سبحان اللہ. کیا؟ ہاں وہ میں نے ایک ہی شعر سنایا تھا آپ کو، دو شعر میں نے عرض کیے تھے کہ دشمنوں کو، جو لوگ کہتے ہیں بھائی کافر تو بڑے مزے میں ہیں، مسلمانوں کو اللہ میاں نے کیوں تنگی میں رکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. اور دوسرا شعر بھی تو سنا دیا کہ ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی، اب اس کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. بس اوپر اوپر ہے سب کچھ. بعض بزرگان دین کو آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ بھی کچھ بیمار ہے، بخار ہے، کچھ آنسو بھی نکل آئے، بیٹا کا بھی مان لو بیمار ہے، لیکن یہ دل میں ان کی پریشانی نہیں آتی، ان کا دل غم پروف ہوتا ہے. اگر سوئٹزرلینڈ واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے دل کو غم پروف بھی کرنے پر قادر ہیں. لہذا حکیم الامت نے ایک عجیب مثال دی، مرچی والا کباب ایک شخص کھا رہا ہے اور آنسو بہ رہے ہیں. آپ بتاؤ مصیبت کے آنسو ہیں؟ ذرا پوچھ لو ان سے کہ صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں، جب مصیبت میں کیوں ہیں تو یہ کباب مجھ کو دے دیجیے. تب وہ ہنسے گا، کہے گا یہ آنسو مصیبت کے لیے نہیں، یہ مزے لے رہا ہوں. ایسے ہی اللہ والے اگر بظاہر آپ کو کچھ نظر آئیں ایسے، تو وہ ان کے اوپر اوپر ہے، قلب میں ان کے بے انتہا سکون، بے انتہا چین اللہ عطا فرماتے ہیں. اب بعض لوگوں نے کہا تھا غم میں اور خوشی میں تو اجتماع ضدین ہے، یہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب عرض کرتا ہوں. کلیاں جو ہوتی ہیں کانٹوں میں گھری ہوئی مسکرا سکتی ہیں یا نہیں؟ گلاب کا پھول ہے چاروں طرف کانٹے ہیں. اس پر میرا شعر سنیے، صدمہ و غم میں میرے دل کی تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کی تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. اگر کلیوں کو یہ شان اللہ نے دی کہ کانٹوں میں کھل جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اللہ اپنے بندوں کے جو ان کو یاد کرنے والے ہیں، کیا ان کے دل کی کلیوں کو کھلانے پر، ہزاروں غم کے کانٹوں میں بھی اللہ تعالیٰ قلب کو مسرور فرمانے پر قادر ہے؟ گر وہ خواہد عین غم شادی شود، اللہ جب چاہتا ہے تو غم کی ذات کو خوشی بنانے پر قادر ہے. اور عین بندے پائے آزادی شود، پیر کی بیڑی کو وہ آزادی بنا دیتا ہے. اللہ کی شان اتنی بڑی. اس لیے اصغر گونڈوی جگر کے استاد تھے، اصغر گونڈوی جگر کے استاد فرماتے ہیں، خوشا حوادث پہم، خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. یہ تو اصغر صاحب کا ہے. اور اختر کا شعر سن لیجیے، اصغر کا اور اختر کا قافیہ جو ہے ہم برابر ایک ہی ہے. زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. اللہ تعالیٰ کی شان یہ. دیکھیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب جو عورتیں پہلے زمانے میں چکی چلایا کرتی تھیں تو ایک کھوٹا بھی بیچ میں ہوتا تھا، تو کھوٹوں کے پاس جو گندم ہوتے تھے وہ پیستے نہیں تھے. تو فرماتے تھے شیخ کہ اللہ تعالیٰ سے جو قریب ہوتے ہیں آسمان و زمین کی چکی ان کو حوادث سے پیس نہیں سکتا ہے. مرکز سے تعلق قائم کر لو، جتنا زیادہ اللہ سے تعلق قوی ہوگا اتنے ہی آپ کی زندگی پر سکون، راحت، برکت نصیب ہوگی. اب میں اس آیت کی تفسیر کرتا ہوں. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ تبارک الذی بابرکت ہو ذات الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت کو زندگی کو پیدا کیا. تبارک الذی بیدی الملک, جو ملک کا مالک ہے دونوں جہان کا, اور وہو علی کل شیء قدیر, ہر شے پر وہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, مفسرین فرماتے ہیں کہ موت تو بعد میں آتی ہے, زندگی پہلے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے کیوں بیان کر دیا؟ خلق الموت والحیات, حیات کو مؤخر کر دیا, حالانکہ حیات مقدم ہوتی ہے. جب پہلے زندگی ملتی ہے بعد میں ویزا ختم ہوتا ہے, اور وہ زندگی منتقل ہو جاتی ہے جاویدانی زندگی سے, حیات فانی حیات دائمی سے مسافہ کر لیتی ہے. یہ میں اس لیے عنوان اختیار کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس کے نام سے, اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. حیات فانی حیات دائمی سے مسافہ کرتی ہے, حیاتی حیات ہے, بیچ میں اور کوئی نام نہیں لے رہا ہوں. زندگی ہی زندگی ہے, ایک فانی زندگی ہے کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی سے مسافہ کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے کیوں بیان فرمایا؟ جو ذریعہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کی جان قبض کرنے کا مجھے حکم دیا ہے, تو فرمایا واہ, خلیل اللہ اس لیے بنایا تھا, کوئی اپنے گاڑھے دوست کی کہیں جان نکالا کرتا ہے؟ جاؤ اللہ میاں سے واپس جاؤ, جاؤ کہو اللہ میاں سے کہ آپ نے مجھے خلیل اللہ بنایا ہے, اور کوئی دوست اپنے دوست کی کہیں جان نکالا کرتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے گئے اور عرض کیا, اللہ نے فرمایا جاؤ میرے خلیل سے کہہ دو کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے ملاقات سے گھبراتا ہے؟ سبحان اللہ, کیا جواب دیا. اسی لیے ایک بادشاہ نے ایک تابعی سے پوچھا کہ میرا دل گھبراتا ہے آخرت کی منزلوں کی طرف, فرشوں سے اور ڈسٹمبروں سے, اور آخرت کو تم نے ویران رکھا, تو آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے دل نہیں گھبرائے گا؟ اگر تم تہجد اور ذکر و تلاوت اور نماز و روزے اللہ کے نام کے صدقے میں تم اگر اپنی آخرت کو آباد کرو, تو اس کی آبادی اور اس کی آبادی میں کیا نسبت ہے؟ یہ نسبت خاک رابع عالم پاک. خیر, ایک نصیحت, چاہے پورا آواز میرا آپ حضرات کو نہ یاد رہے, لیکن کم سے کم ایک منٹ کی ایک نصیحت تو یاد رہے گی انشاءاللہ. حضرت سفیان ثوری تابعی ہیں, بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, جلیل القدر تابعی ہیں. ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت ایک نصیحت فرمائیے جو مختصر سی ہو, کیونکہ لمبی نصیحت بھول جاتی ہے. فرمایا کہ ایک لو بھائی, آدھے منٹ میں سارا دین لے لو مجھ سے, ایسا آواز جو آدھے منٹ میں ہو جائے. فرمایا ایمن لی دنیا بے قدر مقام کفیہ, دنیا کے لیے تم اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے. وعمل للآخرت بے قدر مقام کفیہ, اور آخرت کے لیے تم اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. اب ذرا توازن اور بیلنس نکالیے آپ لوگ, ہم سب نکالیں اس لحاظ سے کیسی محنت ہو رہی ہے. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. اب بتاؤ بھائی کتنا رہنا ہے وہاں؟ پھر آنا ہے, وہاں سے آنا ہے واپس, فیکٹری دیکھنا ہے کہ اللہ میاں بہت دن ہو گئے, ایک کراچی میں فیکٹری قائم کی تھی, ذرا جا کے دیکھ تو آئے وہاں. ارے میاں یہ بچے بھی بھول جائیں گے. لوگ کہتے ہیں ذرا شاندار مکان بناؤ تو نسلیں یاد رکھیں. میں کہتا ہوں بیٹا یاد رکھے گا پوتا, اگلا جو آئے گا اس کا بیٹا ہے نہیں پڑ پوتا, اسے پوچھو گے تو وہ نہیں بتا سکے گا کہ پردادا کا کیا نام تھا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر میں پوچھ لوں کہ آپ کے دادا کا کیا نام تھا, تو شاید ہی کوئی بتا سکے. لفظ شاید لگا دیا کیوں, ہو سکتا ہے کسی کو شجرا یاد ہو. میرے شاید نے اس کو دفع کر دیا, خطرے کی گھنٹی نہیں بچ سکتی. تو اس نے ان سب چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کے بندے نیک بنو, تمہاری اولاد پر خود رحمت نازل ہوگی. تو ہمارے شیخ سعد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مجھے تفسیر پڑھاتے تھے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو زندگی پر اس لیے مقدم کیا, حالانکہ موت بعد میں آتی ہے, لیکن زندگی سے پہلے اس لیے بیان کر دیا کہ جو زندگی اپنے وطن کو یاد رکھے گی وہ حالت سفر میں وطن کی تیاری سے کامیاب زندگی ہوگی, اس کی حیات میں حیات داخل ہوگی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی زندگی شاندار زندگی ہوگی. اور جو مسافر سفر کی اور پردیش کی رنگینیوں میں پھنس کر تیاری وطن سے غافل ہو جائے, اس کی زندگی اور اس کا پردیسی پردیش کے ایام اور اس کے دن و رات جو ہیں وہ پھر اس دن اس کو سخت ندامت و حسرت ہوگی جب وہ اپنے وطن واپس جائے گا. اسی لیے میں نے واس کا نام الہ آباد میں ایک خاندان جو سارے لندن, ایک پیر الہ آباد دوسرا لندن, اب سارے بی اے ایم ایس سی اور بالکل ہی اپ ٹو ڈیٹ. میں نے کہا بھی میرے بزرگوں نے حکم دیا تمہارا وہاں بیان ہوگا, شیروانی لاج میں وہ فیکٹری ہے ان کی ٹارچ کی, اور وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ یہ سارے لوگ بےچارے ایسے ہیں کہ جو واس سے گھبراتے ہیں, ملا کی شکل سے بھی ان کو وحشت ہوتی ہے, لہذا میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو شاید واس سے گھبراہٹ ہو, لہذا میرا آج واس نہیں ہوگا, واس کا نام ایک بتاتا ہوں. پردیس میں تذکرہ وطن میرے واس کا نام ہے, پردیس میں تذکرہ وطن. اب سب ہنس پڑے, آپ ضرور اب تو عنوان بڑا جازب معلوم ہوتا ہے, عنوان ہی تو ہے, پردیس میں تذکرہ وطن. خواجہ عزیز الحسن مجذوب حکیم الامت کے خلیفہ ڈپٹی کلکٹر تھے, لکھنؤ جب سجایا گیا تھا, وائسرائے کی آمد تھی, سارا لکھنؤ جھنڈیوں سے, خواجہ صاحب نے میرے شیخ سے فرمایا, حضرت ابھی ابھی ایک شعر تازہ موضوع ہوا ہے, فرمایا سنائیے. فرمایا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل, رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی. خواجہ صاحب کا کیا کل ہے, سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ عالم عیش و عشرت کا, یہ دنیا کیف و مستی کی, یہ عالم عیش و عشرت کا, یہ دنیا کیف و مستی کی, بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی, جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی, جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی, بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی, کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. یہ خواجہ عزیز الحسن ہے, ڈپٹی کلکٹر تھے, اس زمانے کے آئی سی ایس تھے. اور پھر فرمایا کہ دنیا میں دنیا داروں کی زندگی کا عجیب نقشہ کھینچا, فرماتے ہیں کہ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا, کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا, اور کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا, کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا, کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا, کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا, بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادما پایا, اور غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے. دوستو یقین سے کہتا ہوں, واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں, کچھ دن اللہ, اگر حکیم الامت فرماتے ہیں جس کو اس آیت پر یقین نہ ہو کہ اللہ کے نام سے اطمینان ہوتا ہے, تو جو لوگ اللہ کا نام لے رہے ہیں ان کے پاس رہ کے دیکھ لو. آپ دس دن کسی بادشاہ کے پاس رہ لو, دس دن کسی وزیر اعظم کے پاس رہ لو, دس دن کسی فیکٹری مالک و سرمایہ دار کے پاس رہ لو, اور دس دن کسی رومانٹک دنیا میں بھی رہ لو جو رات دن ٹیڈیاں وی سی آر اور ان چکروں میں ہیں, ان کے پاس بھی دس دن رہ لو, اور دس دن کسی اللہ والے کے پاس رہ لو. اب کہیں گے آپ اللہ والے کہاں ملیں گے, کیسے ہیں, کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ جو اس وقت کے صالحین علماء جس کو نیک سمجھتے ہوں, جو تصدیق کرتے ہوں, اس زمانے کے صدی کے بزرگان دین علماء تو ہوتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہاں فلاں شخص قابل اطمینان ہے, یا کم سے کم وہ بزرگوں کا صحبت یافتہ ہے. چلو بزرگوں کا تلاش کرنا تو بہت مشکل ہے آپ کے نزدیک, حالانکہ مشکل نہیں ہے, رہتے ہیں, لیکن کم سے کم اتنا تو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ دیسی آم ہے جس نے لنگڑے آم کی قلم اٹھائی ہے, پیون کھائی ہے, صحبت یافتہ ہو تو سب جانتے ہیں کہ بھائی شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختر 16 سال تک رہا, حسن, یہی اتنا نیک گمان کافی ہے کہ اس نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی. کتنا ہی قابل حکیم ہو مگر معلوم ہے کسی کا صحبت یافتہ نہیں, کتاب دیکھ کر علاج کرتا ہے, ہاں آپ اپنی جان اس کے حوالے نہیں کرتے. سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک حکیم صاحب قبرستان میں آستین کو یوں کیے جا رہے تھے, شاگرد نے پوچھا منہ کیوں چھپائے ہو استاد, انہوں نے یہ میرے ہی مارے ہوئے ہیں سب قبرستان میں, میرے غلط علاج سے مارے ہوئے ہیں, مجھے مردوں سے شرم آ رہے ہیں. تو لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج کراچی میں فلاں شخص ہے جس نے حکیم اجمل خان کی صحبت اٹھائی, آپ کو حسن ظن ہو جائے گا. لہذا جنہوں نے بزرگان دین کی صحبت اٹھائی ان کی صحبت میں رہو, دیسی آم ہے لیکن قلم اٹھائی لنگڑے آم, آپ ان کے پاس رہو. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دس دن بادشاہوں کے پاس, دس دن مالداروں کے پاس, دس دن یہ رومانٹک دنیا والوں کے پاس, اور دس دن کسی اللہ والوں کے پاس رہ لو, آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ چین کن کو نصیب ہے, سکون کس کو نصیب ہے, آپ کا دل فیصلہ کرے گا, ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے فیصلہ آباد میں، جب گاڑی آئی لاہور سے تو لو چل رہی تھی، فوراً انہوں نے دو سلی برف کی منگائی اور ڈبے میں رکھ دیا، اس کے بعد سارا ڈبا تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہوئے۔ مفتی زین العابدین کھڑے ہوئے، کہنے لگے کیوں صاحب، آپ کچھ دیر پہلے کیسا تھا ڈبا؟ کہیں آگ کی طرح گرم تھا، لو آ رہی تھی، کیا آپ کیوں ٹھنڈا ہے؟ کہا یہ برف۔ کہنے برف نے کوئی تقریر کیوں کہا؟ نہیں، کہا صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے، بلا تقریر بھی اس کو نے ٹھنڈا کر دیا۔ بنا شیخ کی ذوف ہے، شیخ تقریر نہیں کریں گے لیکن ان کے پاس بیٹھنے سے انشاءاللہ دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، دل کو سکون مل جائے گا، سارے لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے موت کو مقدم کیا، خلق الموت اور حیات، موت کو مقدم کیا تاکہ جو زندگی اپنے پردیس میں وطن کو بھول جائے گی وہ زندگی ناکارہ تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ایک شخص نے، ایک دیہاتی صحابی آئے اور مسجد نبوی میں 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور سوال کیا، من اکیس الناس واعظمہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دانشور عقل مند کون لوگ ہیں سب سے زیادہ؟ اگر آج یہ سوال ہو جائے تو صبح اخبار میں آ جائے گا کہ دانشوروں کی جماعت وکلا کی ہے جنہوں نے LLB کیا ہے، آتا ہے اخبار میں، صدر نے دانشوروں سے خطاب کیا، کیا معنی ہوتے ہیں اس کے، وکیلوں سے خطاب کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دانشور فرمایا؟ فرمایا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہیں، اکثرهم ذکر للموت و استعداد لهم، اکثرهم ذکر للموت ہیں و استعداد للموت، جو لوگ پردیس میں رہتے ہوئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں اپنا سپلائی کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں بھیج رہے ہیں، کرنسی ٹرانسفر کر رہے ہیں، روٹی بھی بھیج رہے ہیں۔ روٹی کیسے بھیجتے ہیں؟ روٹی کھا کر خون بنا، خون سے طاقت پیدا ہوئی، اس طاقت سے آنکھ میں روشنی بنی، تلاوت کر لیا، روٹی بھیج دیا، یہ کرنسی ٹرانسفر ہو گئی۔ ایک بادشاہ تھا جس کو کچھ بیوقوفوں کی بستی تھی، بس اس میں جس بادشاہ کو پکڑ، جس کو چاہا پکڑ کے بادشاہ بنا دیا، اس کے بعد دو ایک سال کے بعد اس کو گھونسے لات مار کر کے اور جنگل میں پھینک دیتے تھے اور روتا ہوا جاتا تھا۔ ایک بادشاہ کو ایسی، ایک آدمی کو ایسی پکڑا، بڑے عقل مند تھے، انہوں نے بتا دیا، لوگوں سے پوچھ لیا کہ بھائی یہاں بادشاہوں کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اپنی بادشاہت کے زمانے میں جس جنگل میں وہ لوگ بھیجتے تھے وہاں اس نے آہستہ آہستہ تعمیرات اور اپنا ٹھاٹ باٹ وہاں بنا لیا، اور اس کے بعد جب اس نے اپنے حسب بیوقوفیاں، حسب حماقت، انہوں نے اس کو لات گھونسے مارنے شروع کیے اور کہا نکلو یہاں سے، ہماری بستی سے، تو وہ مسکراتا ہنستا ہوا جا رہا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اس سے پہلے تو جتنے بادشاہوں کو ہم نے بھگایا سب روتے ہوئے گئے، تو اس نے کہا کہ آپ، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ ان کا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں بیوقوف بادشاہوں کی طرح، میں نے یہیں سب اپنا ٹھاٹ نہیں رکھا، جس جنگل میں تم کو، ہم کو جانا، وہاں میں نے شاہی عمارت بنا رکھی ہے۔ تو بھائی دیکھو، ایک دن جہاں خاموش نگر کوئی پاپوش نگر کہیں ہے، اس لیے اپنی اپنی فکر کی جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم فرما دیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں پھنستے ہو یا تم اچھے عمل کرتے ہو۔ معلوم ہے ہماری زندگی امتحان کے لیے ہے، عیش کے لیے نہیں، امتحان محنت سے ہے، باب افتعال میں ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا مادہ محنت ہے، محنت کو باب افتعال میں لے گئے، اس لیے اس کا نام امتحان ہے۔ مشقت اختیار کرو، نماز میں دل نہیں لگتا، بغیر دل لگے پڑھیے، دفتر میں دل لگتا ہے، زکام نزلہ حرارت ہے، لیکن دفتر بھاگے جا رہے ہیں، کل امتحان سر پر ہے اور نیند لگ رہی ہے، عشاء تک سے شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی۔ کتنے کام ایسے ہیں جو آپ دل نہ لگنے پر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین میں بس وہاں دل کے غلام بن گئے، بھائی دل نہیں لگتا پھر بھی اللہ کا نام لیجیے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یحییٰ صاحب، شیخ الحدیث کے والد، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی سے فرمایا، نابینا ہو گئے تھے آخر میں، فرمایا ارے بھائی کوئی ہے میرے پاس؟ فرمایا مولانا الیاس صاحب، فرمایا جی حضرت، یحییٰ اور الیاس دونوں بھائی موجود۔ فرمایا سنو، اگر غفلت سے بھی اللہ کا نام نکل جائے گا تو بے اثر کیے نہیں رہے گا، بہت بڑا نام ان کا۔ ایک بزرگ دعا کر رہا تھا، اے خدا آپ کا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر فضل کر دو۔ سبحان اللہ، آپ سوچیے کیا عنوان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، تم سمجھتے ہو کہ بس۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کھاتے کس لیے ہیں؟ ان کا جینے کے لیے۔ بھائی بغیر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ اچھا آپ جیتے کس لیے ہیں صاحب؟ کھانے کے لیے۔ یہ کوئی زندگی؟ ذرا جواب سنیے۔ پوچھا گیا کہ آپ کھاتے کس لیے ہیں، روٹی کس لیے کھاتے ہیں؟ ان کا جینے کے لیے، تو زندگی رہے گی۔ اور جیتے کس لیے؟ ان کا کھانے کے لیے۔ ارے یہ کہنا چاہیے تھا، جیتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، کھاتے ہیں جینے کے لیے، اور جیتے ہیں خدا کی عبادت کے لیے۔ تو اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے علامہ آلوسی سید محمود بغدادی 15 پارے میں تفسیر عربی زبان میں کی, جس کا ترجمہ نہیں ہے, سوائے بڑے عالموں کے اس تفسیر کو ہاتھ لگا نہیں سکتا کوئی. اس میں تفسیر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جن پر یہ آیت نازل ہوئی آپ نے اس کی تفسیر فرما دی کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ تمہارا آزمائش کرے کہ تم کون سا نیک عمل کرتے ہو, اچھے عمل کرتے ہو یا برے. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کی 3 تفسیر ہے. نمبر 1, ایکم اور محارم اللہ تعالی, تم میں سے کون ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی باتوں سے بچتا ہے. نمبر 2, ایکم اتم و اقلا و فہما, کس کی عقل کامل و فہم سمجھدار ہے جو پردیس کو پردیس سمجھتا ہے اور وطن کو وطن سمجھتا ہے. نمبر 3, ایکم اسرو الا طاعت اللہ عز و جل, تم میں سے کون ہے جو اللہ کی عبادت میں پیش پیش رہتا ہے, سرگرم رہتا ہے, مستعد رہتا ہے. یہ 3 تفسیر کر دی. آگے سن, لیبلوکم ایکم احسن عملا کے بعد فرماتے ہیں وہو العزیز الغفور, اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا اور زبردست مغفرت والا ہے. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر المانی فرماتے ہیں, جس کی تفسیر کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے کہ دنیا میں اتنی بڑی تفسیر نہیں ہے مستند, اور یہ کتنے غریب تھے. فرماتے ہیں میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کیا کرتا تھا, کن تو اطالع فی ذوی القمر, میں اتنا غریب تھا کہ میں چاند کی روشنی میں پڑھا کرتا تھا, اور جو امیروں کے لڑکے مجھ پر مذاق اڑاتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے 15 جلدوں میں تفسیر رحمانی لکھوائی تو یہی لڑکے جو ہنستے تھے وہ میری پھر جوتیاں اٹھاتے تھے. علم کی دولت کے بعد وہ تفسیر کرتے ہیں کہ عزیز اللہ نے کیوں نازل کیا غفور سے پہلے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کے آگے پیچھے میں اسرار پوشیدہ ہیں, علوم پوشیدہ ہیں. ایسے تو نہیں جہاں چاہا جو لفظ لگا دیا. فرمایا کہ عزیز معنی زبردست طاقت والا. عزیز کہتے ہیں الذی یقہر ولا یقہر, جو خود غلبہ قدرت رکھتا ہو اس پر کوئی قدرت نہ رکھتا ہو. الذی دوسری تعریف کرتے ہیں عزیز کی کہ الذی القادر ولا کل شے, جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہو. ولا یعجزہ شیء من استعمال قدرت ہی, اور دنیا میں کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو اس کے استعمال قدرت کے میں رکاوٹ نہ ڈال سکے, جس کے معنی عزیز ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غفور سے پہلے عزیز اس لیے نازل کیا کہ زبردست طاقت والے کی طرف سے جب معافی ہوتی ہے تو اس معافی کی قدر ہوتی ہے. یہ بتاؤ 40 دن کا ٹائیفائڈ کا مریض جس کو اٹھنے سے چکر آ رہا ہے, وہ اگر آپ کو معاف کر دے تو آپ کہتے ہیں ہنستے ہیں ارے میاں آپ کیا کر, معاف نہ کرو گے تو کیا کرو گے, تمہارے اندر کیا طاقت, تم بدلہ ہی نہیں لے سکتے ہو. لیکن زبردست شیر اگر کیا کہتے ہیں نظر انداز کر دے. میرے ایک دوست حیدرآباد سندھ میں ہیں, کہنے لگے میں سائیکل سے جا رہا تھا, ایک ندی آ گئی اور ندی پر جب سائیکل سے نیچے اترا تو شیر جا رہا تھا, اس نے خالی ہمیں یوں دیکھا بس, نہ غرایا نہ مجھے لال آنکھیں دکھائیں, خالی میری طرف دیکھ لیا اور میں بے ہوش. اس کے بعد مجھے میں نے اپنے کو ہاسپٹل میں پایا, سائیکل کئی بعد میں آئی. کہ یہ حالت ہوتی ہے شیر کی, اور شیر کی خالق کا کیا حال ہوگا جو فرماتے ہیں وہ ہوا محکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو, خالق شیر تمہارے ساتھ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ارے اس وقت کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے, دیکھ لو وشی یار, دیکھ لو عورتوں سے باتیں کر لو, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. میرا ایک اردو شعر اس پر یاد آیا کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, ارے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ اس فقیر کا شعر ہے. اللہ اللہ کیا اس میں مراقبہ ہے, سوچو جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, وہ ہوا محکم اللہ وہاں بھی. اس لیے فرمایا وہو العزیز الغفور, ارے دنیا والوں میری مغفرت کی قدر کرو کیونکہ میں زبردست طاقت والا ہوں. زبردست طاقت عزیز اس لیے پہلے نازل کر دیا تاکہ غفور کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ کی قدر معلوم. اس لیے اللہ نے پہلے مغفرت سے پہلے اپنی شان عزیز کو نازل فرما دیا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں انہ ہو تواب الرحیم, تواب کے بعد رحیم کیوں نازل کیا؟ فرماتے ہیں چونکہ ایک فرقہ باطلہ معتزلہ ہے جو کہتا ہے کہ معافی مانگنے کے بعد, توبہ کرنے کے بعد قانوناً اللہ کو معاف کرنا پڑے گا, یعنی اللہ تعالیٰ مجبور ہوں گے معافی پر. اس فرقہ معتزلہ کے علامہ آلوسی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جتنے فتنے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں, لہذا تواب کے بعد رحیم نازل کر دیا. فرماتے ہیں فیہ رد علی فرقۃ الباطلۃ المعتزلہ, یہ معتزلہ فرقے کی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ میں تمہاری توبہ جو جلد قبول کرتا ہوں, اے رحیم شان رحمت سے ضابطے سے نہیں قبول کرتا, کوئی قرضہ میں نے کھایا تمہارا, تم ہمارے حقوق کو پامال کرتے ہو اور میرے بندے ہو کر میری دی ہوئی آنکھوں کو تم غلط استعمال کرتے ہو. ماں کے پیٹ میں میں نے تمہیں آنکھیں دی اور آنکھ میں روشنی دی. اگر میں مادر زاد اندھا پیدا کرتا تب تم دیکھتے کیسے وی سی آر دیکھتے. میں دیکھتا کہ تم کس طرح سینما دیکھتے اور نامحرم عورتوں پر آنکھیں خراب کرتے. یہ تم کو آنکھیں اس لیے دی تھی ظالموں کہ بینائی کو تم میرے خلاف استعمال کرو. تو یہ فرمایا علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر رحمانی میں کہ یہ توبہ کے بعد رحیم نازل کر دیا کہ میری توبہ کی قبولیت کا سبب ضابطہ و قانون نہیں ہے. قانون بازی چھوڑ دو شان رحمت. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جس کی بھی مغفرت ہوگی رحمت سے ہوگی. عائشہ مائی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ کس طرح سے, کیا آپ کی بھی؟ فرمایا ہاں میری بھی رحمت ہی سے مغفرت ہوگی. اس کو سمجھانے کے لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 200 برس سے ایک عبادت کرنے والا ہے قیامت کے دن وہ اس سے اللہ تعالیٰ دوزخ سے اس کو گزروائیں گے اور اس کے پیاس سے زبان باہر آ جائے گی, وہ پانی مانگے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں اس کو ایک پیالہ پانی بیوس 200 برس کی عبادت کے لیے دو. جب ایک پیالہ میں 200 برس کی عبادت بک گئی تب کہے گا اب دوسرا پیالہ بھی دو, زبان خشک ہو رہی ہے. تب اللہ فرمائیں گے بتاؤ رحمت سے مغفرت ہوگی یا عبادت سے؟ اتنا میں نے تمہیں کتنا پانی پلایا. مولانا خان جی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں بچپن سے لے کے 80 برس تک اگر کوئی جیتا ہے تو اتنا پانی پیتا ہے کہ اگر وہ پیشاب میں نہ نکلے ہر شخص کے پیٹ میں ایک جھیل کلری جھیل وہ ہو جاتی ہے. 80 سال کا پانی ذرا جمع کیجیے آپ, 80 سال کا پانی تو جمع کیجیے. مگر فرمایا ہم لوگ مثل پھوٹے ہوئے بیل کے ہیں, اس لیے قدر نہیں معلوم ہوتی کہ ہم نے کتنا خدا کا عطیہ اور یہ پانی استعمال کیا ہے. فرمایا پھوٹے ہوئے بیل پر ایک دیہاتی کا قصہ بھی سنایا کہ ایک گاؤں والا بیل خرید کر لایا مگر نہایت بیوقوف تھا, اتنا جنگلی تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا. وہ پانی پلانے لگا تو وہ پیشاب کرنے لگا. بیل کی قائد کا دستور ہے بیلوں کا جانوروں کا کہ جب وہ پانی پیتے ہیں تو فوراً پیشاب بھی ادھر نکلتا ہے. تو وہ بیوقوف سمجھا کہ پھوٹا ہوا بیل ہے, واپس لے گیا جہاں سے خریدا تھا. اس سے کہتا کیا ہے جیسے سراہی ایک طرف سے پانی ڈالو نیچے سے بہ رہی ہو تو وہ سراہی واپس کر دے, تو کم بخت سراہی کی طرح اس کو واپس کرنے لے گیا اور کہا بھائی یہ واپس کر لو یہ تو پھوٹا ہوا بیل ہے. تو ادھر سے ہم پانی پلا رہے تھے نیچے سے نکل رہا تھا. حکیم الامت فرماتے ہیں ہائے ہم پھوٹے ہوئے بیل کی طرح, ورنہ پتہ چلتا کہ اللہ کے کتنے ہم نے پانی پیا ہے. تم یہ اب ایک چیز یہ بھی عرض کر دوں کہ قیامت کے دن جس کا حساب آسان ہوگا اس کا تو کام بن جائے گا, جس سے سوال جواب شروع ہو جائے گا خطرے میں ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دعا سکھائی, آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیجئے. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ میرا حساب آسان لینا. مائی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آسان حساب کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اس اپنے کلام کی شرح فرمائی, الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے فرمائی کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال جس کا لیں اور کوئی سوال نہ کریں, ایک نظر ڈالیں رحمت کی اور فرمایا جاؤ بس کچھ نہیں پوچھتے تم سے, جاؤ جیسے کسٹم میں کوئی چاک لگا دے دوست جاننے والا ہو تو فرمایا جاؤ جنت میں. تو فرمایا اس کا نام حساب یسیر ہے. وہ من نوقشا, اور جس سے سوال جواب شروع ہوا کہ نماز پڑھی تھی اور کیسی پڑھی تھی اور کیا کیا جوانی کہاں خرچ کی تھی, دولت کو کس طرح خرچ کیا تھا, تو سمجھ لو اس زبا پھر وہ عذاب سے بچنا مشکل ہو جائے. اس لیے بس آخر میں یہ دعا بھی دیتا جا رہا ہے یہ فقیر, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اب دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو, اللہ تعالی اس درس قرآن کو شرف قبول بخشیں اور اس کی برکت سے اللہ آپ کے کلام کی تفسیر کی گئی مفسرین کے حوالوں سے آپ اپنی رحمت سے ہماری زبان کو اور میرے دوستوں کے کانوں کو قبول فرما لیجیے, کیونکہ آپ کے ان بندوں نے ہمیں کان پیش کیا. اگر یہ کان ہمیں نہ پیش کرتے ہم بات کریں گے, جو کوئی کان ملے گا تو زبان کیا کر سکتی ہے. اس لیے ہماری زبان کو بھی زبان اختر کو قبول فرمائیے اور میرے سامعین احباب کو اور جو خواتین گھروں میں ہیں اللہ سب کو اپنا قبول فرما, محبوب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, جذب فرما اور ہم سب کا قیامت کے دن حساب آسان فرما. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اور اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے آخرت بھی بنا دے, میدان محشر میں بغیر حساب مغفرت فرما دے اور جنت میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما جس طرح اس وقت ہم خالص آپ کے نام پر جمع ہیں. اے خدا آپ گواہ ہیں کہ میں نے کوئی نذرانہ نہیں ان سے طے کیا, ہم نے بیماری اور ضعف کی حالت میں حاضری دی اور آپ کے لیے یہ بیان ہوا, اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے.
اور اس در سے قرآن کی برکت سے ان گھر والوں پر بھی رحمت نازل فرمائیے جن کے گھر میں آپ کے کلام کی تفسیر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی گئی، اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دیجیے جس طرح آپ کے نام پر یہاں سب لوگ جمع ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.